سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا
کون کہتا ہے کہ رحمت کا بلا چاہیے ان کی رحمت کا بلا
خزائن شریعت و طریقت جو ہمارے شیخ العرف والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اگر اللہ کے عشق میں دل نہیں تڑپتا، بس ضرب یضربو کی گردان لگائے جا رہے ہو اور علم کا مقصد تن پروری بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کی محبت کی آگ میں روح تڑپ جانی چاہیے. جب تڑپو گے تب تڑپاؤ گے، لیکن آج کل لوگ خود نہیں تڑپتے، تڑپانا چاہتے ہیں. تو یہ تڑپانا نہیں ہے، یہ لوگوں کا مال ہڑپانا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے عشق میں دل نہیں تڑپتا، بس ضرب یضربو کی گردان لگائے جا رہے ہو اور علم کا مقصد تن پروری بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کی محبت کی آگ میں روح تڑپ جانی چاہیے. جب تڑپو گے تب تڑپاؤ گے، لیکن آج کل لوگ خود نہیں تڑپتے، تڑپانا چاہتے ہیں. تو یہ تڑپانا نہیں ہے، یہ لوگوں کا مال ہڑپانا ہے، یعنی ہڑپ کرنا ہے، ان کا نذرانہ اور مال وصول کرنا ہے، اور اندر کچھ نہیں ہے. اللہ کی محبت سے دل خالی ہے، تو جو تڑپتا ہے وہی تڑپاتا ہے. ایک مبلغ اللہ والے عالم نے مجھ کو بتایا کہ اللہ کی طرف بلانا لگانا ہے، یعنی اللہ کی محبت کی آگ لگانا، مگر لگا وہی سکتا ہے جس کے لگی ہو. ایک مبلغ اللہ والے عالم نے مجھ کو بتایا کہ اللہ کی طرف بلانا لگانا ہے، یعنی اللہ کی محبت کی آگ لگانا ہے، مگر لگا وہی سکتا ہے جس کے لگی ہو. کیا بات کہی، میں دل سے فریفتہ ہوں اس بات پر. اس لیے دوستو، علماء کرام اور طلباء کرام سے کہتا ہوں اور عوام و خواص سب سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنے دل میں لگاؤ، لگنے کی بات فکر کرو لگانے کی. اپنے لگی نہیں اور لگانے کے لیے بھاگے جا رہے ہو. آج کل اسی وجہ سے لگ نہیں رہی ہے، کیونکہ جس کے خود نہیں لگی وہ دوسروں کو کیا لگائے گا. لہذا پہلے کسی عاشق حق اللہ والے سے تعلق قائم کرو، دل میں اللہ کے درد محبت کی آگ حاصل کرو. دیکھ لو شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں جو غم کی آگ تھی، وہ آگ 28,500 اشعار کی صورت میں مولانا رومی کی زبان سے نکلی. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بانسری خود نہیں بجتی، اس کا ایک سرا کسی بجانے والے کے منہ میں ہوتا ہے، پھر دیکھو اس بانسری سے کیسی آواز نکلتی ہے. حضرت والا فرماتے کہ بانسری حرام ہے، یہ صرف مثال دینے کے لیے بتایا ہے، ورنہ جتنے گانے باجے کے آلات ہیں، ہارمونیم ہو، تبلا ہو یا گٹار ہو اور کسی قسم کا بھی میوزک کا آلہ ہو، سب کے سب حرام ہیں. اس کا سننا بھی حرام ہے، اس کا بجانا بھی حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. آج امت انہی کا نام لیتی ہے اور موسیقی کے ساتھ لیتی ہے. ہر قسم کی موسیقی حرام ہے، یہ صرف مثال دینے کے لیے فرمایا کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ بانسری خود نہیں بجتی، اس کا ایک سرا کسی بجانے والے کے منہ میں ہوتا ہے، پھر دیکھو اس بانسری سے کیسی آواز نکلتی ہے. اور اس پہ جو مولانا رومی کا شعر ہے جس کا یہ نثر حضرت نے فرمائی ہے، تو اس شعر کی وجہ سے کتنے لوگوں نے مولانا رومی کی تصویر بھی بنائی. ایک تو تصویر بنانا بھی حرام ہے، اور بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی تصویر بنانا بدرجہ اولا گناہ، بڑا گناہ ہے. گناہ تو ہر طرح کا ہے، جاندار کی تصویر بنانا گناہ ہے، حرام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا. لیکن ظلم پر ظلم لوگوں نے یہ کیا کہ بات کو تو سمجھے نہیں, شعر کو تو سمجھے نہیں, اور الٹا نعوذ باللہ مولانا رومی کے منہ میں بانسری بجتی دکھائی, کیوں بانسری بجا رہے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. غرض یہ ایک انہوں نے ایک شعر کہا تھا ایک مثال دینے کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بانسری بجانا جائز ہے یا کوئی اچھی چیز ہے, بلکہ یہ حرام ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ بانسری خود نہیں بجتی, اس کا ایک سرا کسی بجانے والے کے منہ میں ہوتا ہے, پھر دیکھو اس بانسری سے کیسی آواز نکلتی ہے. ایسے ہی ہماری روح میں اللہ کی محبت کے نغمات موجود ہیں, درد دل کی بے شمار امواج اور لہریں موجود ہیں, لیکن اپنی روح کا ایک سرا کسی اللہ والے کے منہ میں دے دو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے اپنی محبت کے کیسے مضامین بیان کراتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جائے گی. تو آج جو آپ نے اشعار سنے اس میں میرا مقصد حیات ظاہر ہے کہ مجھے پورے عالم میں کچھ آدمی چاہیے, خالی آدمی نہیں عاشق بھی ہو, اور خالی عاشق نہیں بلکہ درد دل کا سرچشمہ اور خزانہ اس کی رگ رگ میں ہو, اور اس کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو, اس کے جسم کے تمام صوبوں میں کوئی بغاوت نہ ہو, اس کی آنکھیں کان زبان ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں ہوں, اور اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دے. ایسا بندہ مجھے چاہیے جو بجمیع اعضائہ و بجمیع کمیاتہ و بجمیع کیفیاتہ اللہ تعالیٰ پر فدا ہو, کمن اور کیفن ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرتا ہو, اگر خطا کا صدور ہو بھی جائے تو استغفار اور توبہ میں سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے اس قدر تر کر دے کہ فرشتوں میں زلزلہ پیدا ہو جائے کہ یا اللہ ایک ایسا بندہ ہے جو آپ کی نافرمانی پر اتنا غمزدہ ہے کہ روتے روتے سجدہ گاہ کو تر کر دیا, اس کی آواز گریہ کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے, ملائکہ سے یہ آواز نکل جائے تب سمجھ لو کہ اللہ کا عاشق ہے, ورنہ یہ کیا ہے کہ نافرمانی اور بدنظری کر کے چائے بھی عمدہ پی رہے ہو, سموسے بھی ڈھونس رہے ہو, کس منہ سے گرین مرچیں اور ٹھنڈا پانی مانگتے ہو. بے غیرت ہے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کے بعد استغفار اور توبہ سے اپنے رزاق اللہ کو خوش نہ کرے اور بغیر توبہ کیے اس کا رزق ٹھونسے جائے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو کچھ اپنے عاشقوں کی ایک جماعت عطا فرما جو اختر کے درد دل کی ترجمانی کرے اور اس اختر کے درد دل کی ترجمانی کے لیے اپنا کان پیش کریں اور کانوں سے وہ درد دل حاصل کریں اور پھر سارے عالم میں وہ میرا ساتھ دیں اور میں ان کا ساتھ دوں. اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا خزانہ برسائے کہ سارے عالم میں اختر کی آہ و فغاں اور درد دل کا نشر کا شرف عطا ہو, اور میری آہ و فغاں کو سارے عالم میں نشر کے لیے اسباب پیدا فرما اور افراد عطا فرما, اور الحمدللہ میں پا بھی رہا ہوں محدثین اور علماء و مفسرین اور شیخ الحدیث بھی اللہ مجھے دے رہا ہے اور شاعر بھی دے رہا ہے, اور آخر میں جملہ مدارس سے گزارش کروں گا کہ اردو کو اپنے ہاں لازم کر لیں, اردو پڑھنا فرض ہے, حکیم الامت کا فتویٰ ہے, کیونکہ ہمارے سارے دین کا خزانہ اردو میں ہے, اس لیے اردو پڑھنا ضروری ہے. یہاں ایک بات میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں آزادی کی برکت سے کہ موبائل میں تو سب کو پتہ ہے کہ عام رواج ہے کہ میسج کی زبان تو اردو ہوتی ہے لیکن حروف انگریزی کے استعمال کرتے ہیں, اور اگر ان سے کہو کہ اردو میں لکھو تو اردو میں لکھنا آتا نہیں. یہ بڑا غضب ہے کہ ہمیں اپنی زبان ہی نہیں آتی, نہ لکھنی آتی ہے, نہ پڑھنی صحیح سے آتی ہے, نہ بولنی صحیح سے آتی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, انگریزی کا ایسا اثر و نفوذ ہماری زندگیوں میں ہو گیا ہے اور ہم انگریزی زبان سے ایسا متاثر ہو گئے کہ ہماری بول چال میں بھی لکھنے میں بھی انگریزی ہی کا استعمال ہو رہا ہے. یہ بڑے نقصان کی بات ہے, کیونکہ اس طرح ہوگا یہی اور جو ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی دین کی کتابیں بھی پڑھ نہیں سکتے اور ان کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے, دین سے دوری ہو رہی ہے, اس طرح آخرت ہماری تباہ ہو رہی ہے. اسی لیے حکیم الامت کا فتویٰ ہے کہ ہمارے سارے دین کا خزانہ اردو میں ہے, اردو پڑھنا انتہائی ضروری ہے, اردو پڑھنا فرض ہے, اردو کی حفاظت بھی فرض ہے. اس لیے موبائلوں کے اندر میسج وغیرہ کرنے میں اور اپنی تحریر میں تقریر میں جہاں تک ممکن ہو سکے اردو کا استعمال کریں, انگریزی کا استعمال کرنا منع نہیں ہے, انگریزی بولیں لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں انگریزی بولیں, کہیں معاونت ہو دین کے کام میں, جیسے انگریزی زبان میں مواعظ کے ترجمے بھی ہوتے ہیں تو وہاں بالکل صحیح ہے, وہ انگریزی سیکھنا بھی منع نہیں ہے, لیکن اس کو ایسا سیکھنا کہ اردو کو ہم بھول جائیں, عربی کو ہم بھول جائیں, یہ ظلم ہے اپنے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ اب آپ کے ہاں ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان کا کوئی عالم آئے گا تو ہمارے نوجوان بچے اردو جانتے ہی نہیں, ترجمے میں وہ بات کہاں ہے, ترجمے میں کہاں وہ مزہ ہے جو اصل میں ہے. یعنی یہ بیان جو ہے یہ حضرت والا کا غالباً ساؤتھ افریقہ کا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ وہاں انگریزی ہی انگریزی بولی جاتی ہے, اردو کا بہت کم رواج ہے, اور ہیں بھی تو پھر گجراتی لوگ ہیں تو گجراتی زبان بولتے ہیں غالباً. یہ وہیں کا واضح ہے, مجھے اس وقت دکھائی نہیں دے رہا. تو غرض یہ کہ وہ وہاں پر حضرت والا رحمہ اللہ نے یہ باتیں بیان فرمائی جہاں اردو زبان کی ضرورت تھی, تو فرمائے کہ نوجوان بچے اردو جانتے ہی نہیں, اس طرح پھر وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں, ترجمے میں وہ بات کہاں ہے, ترجمے میں وہ مزہ کہاں ہے جو اصل میں ہے. اور ایک شعر فرمایا کہ اگرچہ شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کسی, اگرچہ شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کسی, مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کسی. یہاں بدنظری کے 14 نقصانات میں سے ایک دو نقصانات حسب وقت پڑھ کر سنا رہا ہوں. بدنظری کے 14 نقصانات, یعنی نامحرموں کو دیکھنا, مرد نامحرم عورت کو دیکھے یا عورت نامحرم مرد کو دیکھے, اور اسی طرح بیریش لڑکے جن کے داڑھی ابھی نہ آئی ہو, ان کے چہروں میں کشش ہو, ان کو بھی دیکھنا حرام ہے. تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ ارشاد فرمایا کہ نمبر ایک, ارشاد فرمایا کہ بدنظری نفس قطعی سے حرام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے, قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچی رکھیں, یعنی نامحرم عورتوں کو اور لڑکوں کو نہ دیکھیں. پس جو بدنظری کر رہا ہے وہ نفس قطعی کی مخالفت کر رہا ہے, یعنی اللہ کی مخالفت کر رہا ہے, رسول کی مخالفت کر رہا ہے, اور نفس قطعی کی مخالفت کر کے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. لہذا بدنظری سے بچنے کے لیے یہ استعذار کافی ہے کہ یہ نفس قطعی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر حرام ہے, مخالفت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, نفس قطعی کی مخالفت ہے. اور بدنظری چاہے موبائل میں ہو, چاہے سڑکوں پہ ہو, چاہے دفتر میں ہو, چاہے اسپتال میں ہو, ریلوے اسٹیشن پر ہو, کاروبار میں ہو, کہیں پر بھی ہو, حتیٰ کہ موبائل میں یا کیبل میں بھی, نامحرموں کو دیکھنا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ جانداروں کی تصویر دیکھنا بنانا یہ حرام ہے, لیکن ان میں نامحرموں کو دیکھنا بدرجہ اولا حرام ہے, یہ تو کسی طور بھی جائز نہیں ہے. تو چاہے موبائل میں ہی کیوں نہ ہو, بدنظری کے مواقع موبائل میں بہت ہیں اور گندگی کے مواقع بھی بہت ہیں, اس سے بہت بچنا چاہیے, اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ بدنظری کرنے والا اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے. نمبر دو, بدنظری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں سے باخبر ہے. لفظ خیانت کا نزول بتا رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں بلکہ امین ہیں. خودکشی بھی اسی لیے حرام ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے, اور چونکہ یہ امانت ہے اس لیے مالک کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا یا اس کو ختم کر دینا جائز نہیں. اگر ہم اپنے جسم و جان کے مالک ہوتے تو ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہوتا, کیونکہ مالک کو اپنی ملک میں تصرف ہر تصرف کا اختیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ اختیار نہ دینا دلیل ہے کہ جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور مالک کی امانت میں خیانت جرم عظیم ہے. لہذا جو شخص بدنظری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت بصریہ میں خیانت کرتا ہے, اور خیانت کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. ایک شاعر نے خوب کہا ہے, نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت, جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت, جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. اور نمبر تین, بدنظری کرنے والا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مورد ہو جاتا ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناظر یعنی دیکھنے والا اور منظور جس کو دیکھا جائے دونوں پر لعنت کرے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے. یعنی جو بدنظری کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو, اور جو بدنظری کے لیے خود کو پیش کرے, مثلا بے پردہ عورت جا رہی ہے بے پردہ ہو کے تو اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت کی بدعا ہے. اپنے حسن کو دوسروں کو دکھائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اگر بدنظری معمولی جرم ہوتا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر بھی ایسی بدعا نہ فرماتے. آپ کا بدعا دینا اس فعل پر دلیل ہے کہ یہ فعل انتہائی مبغوض ہے, یعنی اللہ کی انتہائی ناراضگی کا سبب ہے. اور لعنت کے معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں لغت لعنت کے معنی لکھے ہیں, البعد عن الرحمہ. پس جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ نفس امارہ کے شر سے نہیں بچ سکتا, کیونکہ نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان النفس لأمارۃ بالسوء. نفس کثیر الامر ہے, بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے. پھر نفس کے شر سے کون بچ سکتا ہے, الا ما رحم ربی, جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو. تو معلوم ہوا کہ نفس کے شر سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے, کیونکہ امارہ تم بسوء کا استثناء خود خالق امارہ بسوء نے کیا ہے. پس جو الا ما رحم ربی کے سائے میں آ گیا, یعنی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا, اس کا نفس امارہ بسوء نہیں رہے گا, امارہ بالخیر ہو جائے گا. اسی لیے یغضوا من ابصارہم کے بعد ویحفظوا فروجہم فرمایا. قرآن پاک میں جو یہ آیت ہے اس میں یہ فرمایا ہوا ہے, ویحفظوا فروجہم, کہ جس نے نگاہوں کی حفاظت کر لی وہ امتثال امر الہیہ کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے بچنے کی برکت سے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا. اب اس کی شرمگاہ بھی گناہوں سے محفوظ رہے گی. معلوم ہوا کہ غض بصر یعنی نگاہ بچانے کا انعام حفاظت فرج ہے, یعنی شرمگاہ کی حفاظت ہے. اور اس قضیے کا عکس کر لیجئے کہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتی, اور اس پر جو لعنت برس جائے وہ کم ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, یقول اللہ جل ذکره, اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. رواہ الترمذی والبیہقی فی کتاب البعث والنشور. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا ان فرشتوں سے جو دوزخ پر متعین ہیں, آگ میں سے اس شخص کو نکال دو جس نے مجھ کو ایک دن بھی یاد کیا ہے یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد یعنی یاد سے مراد یہاں اخلاص ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا خالص دل سے اور سچی نیت سے. دلیل اس مفہوم پر یہ حدیث ہے, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ. ترجمہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص دل سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور مراد خوف سے یہاں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے, اور اپنے اعضاء کو اطاعت اور عبادت میں مشغول رکھنا ہے. اور دلیل اس کی یہ حدیث ہے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. ترجمہ, اے اللہ مجھے اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما جو میرے اور تیرے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے. پس خوف خدا اسی کا نام ہے جو گناہ سے دور رکھے, اور گناہوں میں ملوث آدمی کا خوف خدا پر دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے. اسی سبب سے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر لے, کیونکہ اگر کہتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا تو کافر ہو جاتا ہے, اور اگر تو کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں تو تیرا دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ گناہوں سے تو محفوظ نہیں ہے۔
اللہ،
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وضو کی سنتوں کا بیان ہے۔ وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ وضو کی نیت کرنا، مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض روایات میں اس طرح مختصر بھی ہے، بسم اللہ والحمد للہ۔ وضو جب شروع کریں تو یہ پڑھ لیں، بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چھنکنا۔ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو، یعنی خوب اچھی طرح حلق تک غرغرہ کر کے حلق میں پانی پہنچائے اور اسی طرح ناک کو اچھی طرح سے اندر پانی چڑھا کر صاف کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ نہ ہو۔ ہر وضو کو تین بار دھونا، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خیال خلال کرنا۔ داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور یہ کہے، ہاکذا امرنی ربی۔ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، اعضائے وضو کو ململ کر دھونا، پے در پے وضو کرنا، ترتیب وار وضو کرنا، داہنی طرف سے پہلے دھونا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، اور نمبر 18 گردن کا مسح کرنا، اور حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے۔ اور وضو کے بعد کلمہ شہادت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھیں، اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کاتبین وحی اور منشی، یعنی آپ کے منشی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن علقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنزلہ بن ربیع اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اکثر اس کام کو کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني۔ اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيه اوله واخره۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم لا تخزنا فانك بنا عليم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.
Thank you.